سورة المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اے اون لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ان الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اب سونا کم کر دیں نبوت کے ملنے پر، اس عظیم نعمت کے ملنے پر، اور راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے رہا کریں. اور رات کی عبادت میں بہترین عبادت بتائی گئی قیام میں قرآن پڑھنا، یعنی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا. اس لیے ظاہر ہے کہ قرآن پر زبانی آنا چاہیے، اگر نہ آتا ہو تو دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر پاک راتوں میں، ہم جیسے لوگ اگر عام راتوں میں زیادہ نہیں جاگ سکتے، جیسے یہاں کہا گیا آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، یعنی حسب طبیعت اور حسب ضرورت. ویسے بھی اس دور میں تو گھڑیاں نہیں تھی کہ گھنٹے گن کر وہ آدھا اور آدھے سے کم یا زیادہ کیا جاتا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی انسان کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ اچھا محسوس کرتا ہے، زیادہ لمبا قیام کر سکتا ہے، زیادہ دیر کے لیے کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا. کچھ راتیں ایسی خاص ہیں عبادت کی کہ جس میں زیادہ سے زیادہ قیام ہو سکتا ہے. اور پھر قرآن پڑھتے وقت تیز نہ پڑھو، رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ترتیل سے ہوتی. اور ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی ایسا نہیں کہ رواں دواں بس پڑھتے جاؤ، ختم کرتے جاؤ. ختم کرنے پہ توجہ نہ ہو بلکہ ٹیکسٹ پر توجہ ہو. آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرو، ہر لفظ کا اور ہر لفظ کے ہر حرف کا حق ادا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کا طریقہ حضرت انس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. مد کا مطلب ہی کھینچنا ہے. حضرت ام سلمہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت کو ٹھہر جاتے تھے. مثلاً الحمدللہ رب العالمین تو رک جاتے، پھر اسی طرح رحمان الرحیم تو پھر باقی بھی. پھر اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ کی قرآت کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے. بہت سی جگہوں پہ آتا ہے نا سبح بسم ربک العظیم، تو آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. یعنی خود ہی تلاوت کرتے ہوئے رک کے جواب دے کے پھر آگے چلتے. جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے. یعنی ایک زندہ کتاب ہے نا، اس کے ساتھ صرف رٹا پٹایا معاملہ نہیں کرنا کہ آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے صرف اس بات پہ زور ہو کہ اتنے قرآن ہم نے ختم کر لیے اور کہیں نمبر لکھوا دے. نہیں، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، سمجھنے کے لیے آئی ہے، عمل کرنے کے لیے، جذب کرنے کے لیے. اور جذب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ٹھہر کے معاملہ کیا جائے. بعض اوقات ایک ہی آیت آپ اتنی دفعہ پڑھتے تھے کہ رات ختم ہو جاتی. مثلاً حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں جب حضور اس مقام پہ پہنچے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب اور دانا ہے. تو آپ اسی آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن پاک. اس کی تیاری کے لیے آپ کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ رات کے وقت نیند چھوڑ کر اٹھنا اور پھر اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا، یہ تیاری ہے اللہ کی کتاب کا بوجھ اٹھانے کی اور پھر اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کی. کیونکہ یہ راستہ ایک کٹھن راستہ ہے، اس کے لیے بڑے حوصلے اور بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ سٹیمنے کی ضرورت ہوتی ہے روحانی اعتبار سے اور ضبط نفس کے اعتبار سے. تو جو شخص اپنی نیند قربان کر سکے اور جو رات کے وقت کھڑا ہو کر عبادت کر سکے اسی کے اندر اتنی قوت آ سکتی ہے کہ پھر وہ اس راستے میں کانٹوں پر بھی چلے, پتھر بھی کھائے, تانے بھی سنے اور بڑھتا چلا جائے. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا, در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے, اس وقت بات زیادہ سمجھ میں آتی, دل میں زیادہ اترتی ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں, ان مصروفیات میں انسان پھر حق نہیں ادا کر سکتا قرآن کی تلاوت کا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. اور یہ دن میں نہیں ممکن ہوتا کہ سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو, یہ صرف رات میں ہو سکتا ہے. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو, انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں, بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے, پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے, یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو, اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو لازم تھی تہجد کی نماز, لیکن صحابہ کرام بھی اس نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے, اور ہر دور کے صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے, اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے, لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے, کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. یعنی رات میں طویل تہجد کا قیام ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا مجبوریوں کی وجہ سے. زیادہ لمبا قیام نہ بھی ہو سکے تو جتنا آسانی سے تھوڑا بہت ہو جائے اتنا ہی کر لے. مثلاً اب رمضان میں سب سحری تو اٹھتے ہیں, سب کو عادت ہو گئی. اگر رمضان کے بعد بھی آپ سحری سے پہلے کم از کم آدھا گھنٹہ اٹھ جائیں, اس عادت کو برقرار رکھیں, تو دو رکعت چار رکعت جو بھی توفیق ہو پڑھی جا سکتی ہے. یعنی اگر آدھی رات یا تیسرا حصہ نہیں قیام ہو سکتا یا لمبی عبادت نہیں بھی ہو سکتی تو مختصر کر لو. نماز قائم کرو, زکات دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. اب یہاں دیکھ رہے ہیں نا کہ قرض, یہ قرض زکات کے علاوہ ہے. زکات دو, زکات تو فرض ہے لیکن یہاں صرف فرض کی ادائیگی کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھرائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے, یہ ضائع نہیں ہوگا, محفوظ ہو جائے گا, بلکہ وہی زیادہ بہتر جانتا ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو, بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے. سورۃ المدثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فقدر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے, اٹھو اور خبردار کر دو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. یہ صورت بھی مکی صورتوں کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اٹھو, سورۃ المزمل میں ذاتی عبادت کی طرف توجہ ہے، تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. وہاں کیا کہا؟ اٹھو اور نماز پڑھو، رات کا قیام کرو. اور یہاں کیا کہا گیا؟ اٹھو اور خبردار کرو، یعنی لوگوں کو حق پہنچاؤ. اور اس میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ وربک فکبر. ایک مبلغ کے سامنے سب سے اہم نقطہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کرے، تبلیغ وہ کرے جس سے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت آئے، اس کی پہچان آئے. اور اس کے لیے ذاتی تیاری کس طرح؟ وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو، یعنی مبلغ کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. والرجز فاحجر، اور ہر طرح کی گندگی کو چھوڑ دو، روحانی بھی اور جسمانی بھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کا حکم کتنا بنیادی اور اہم ہے اور کتنا پرائمری حکم ہے. یعنی اس کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں. اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے نہ کرو کہ وہ پلٹ کر تمہیں اس سے زیادہ اچھا کرے تمہارے ساتھ، یا کسی کو کچھ اس لیے نہ دو اس تمنا کے ساتھ کہ تم تھوڑا دے کے اس سے زیادہ بٹور سکو. اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، کیونکہ صبر کے بغیر تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا. یہ بہت اہم اور بنیادی کوالٹیز میں سے ہے. اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، یعنی لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کر دو کہ ان کے سامنے کیا دن آنے والا ہے، ان کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے. کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے انعام رکھتا ہے، میں تو اسے انقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے کچھ سوچا اور بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور وہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ ہے کیا؟ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، خال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب سے وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب سے وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ کی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، یعنی اس کی جان پکڑی ہوئی ہے، جب تک نیک اعمال نہ کرے چھڑا نہیں سکتا. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہ حقوق اللہ ادا کرتے تھے اور نہ حقوق العباد. وكنا نخوض مع الخائضين، اور ہمارا مشغلہ کیا تھا؟ حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے، صرف بحث مباحثہ کرنا جانتے تھے اور روزے جگہوں کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے صادقہ پیش آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کی کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، اور وہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو خود اپنے لیے چاہے، جو اس کی ہدایت کی قدر نہ کرے، اس کی پرواہ نہ کرے، اس کی ضرورت محسوس نہ کرے، تو وہ زبردستی اس کو نہیں دیتا، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ آیت 8 سے دوبارہ ذرا محسنی کی آواز میں تلاوت سنیے۔
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها ليحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مبشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أمر التقوى وأمر المغفرة.
سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی توڑ پھوڑ تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور شام بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے, اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں, ہرگز نہیں, وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی, اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا, یعنی ہر شخص کو اس کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے, اسے وہ سب بتایا جائے گا جو اسے کرنا تھا مگر اس نے کیا نہیں, یا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو اور اس نے کر ڈالا, یا یہ کہ جو کام پہلے کیے یعنی بچپن میں کیے اور جو بعد کی عمر میں کیے, اسی طرح جو کام اس نے خود اپنی زندگی میں کر کے آگے بھیجے اور جو اپنے پیچھے یادگاریں چھوڑ آیا, آثار چھوڑ آیا, نام اعمال جو ان تمام چیزوں پر مشتمل ہوگا اس کا ٹھیک ٹھیک ریکارڈ ان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے کتنے بھی بہانے بنائے, اس کو پتا ہے کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے اور وہ کہاں کھڑا ہے, کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کس کا حق مار رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے, اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے, لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرآت کو غور سے سنتے رہو, پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ہی ذمہ ہے. تو گویا قرآن کی تفسیر اور اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کی گئی, آپ کے اقوال سے, آپ کے اعمال سے, آپ کے طریقہ زندگی سے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن کو سمجھ سکتا ہے صرف عربی ڈکشنری کی بنا پر, تو وہ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے. قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بھی الہامی بصیرت چاہیے جو ایک پیغمبر کو نصیب ہوتی ہے اور اس کے ذریعے پھر اس کے ماننے والوں کو. اللہ ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو, اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اور کچھ چہرے اداس ہوں گے, یعنی لوگ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. دنیا میں بھی چہرہ انسان کا اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے, اس کے غم, اس کے غصے, اس کی حسرت, اس کی حسد, اس کی نفرت, اس کی تمام جذباتی کیفیات کا آئینہ دار ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی انسان کے اعمال اس کے چہرے پر آ جائیں گے, اور خصوصاً جب وہ اپنا انجام دیکھ لے گا, جان لے گا, وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں, جب جام حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی, وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. موت کا دن زندگی کے حسرت ناک دنوں میں سے ہے. اگر انسان اپنی واپسی کے دن کو یاد کرتا رہے تو بہت سے گناہوں سے بچ جائے. ہم نے ایک کسرت تیار کی ہے واپسی کے نام سے, جس میں موت اور اس سے متعلقہ چیزوں کا ایک جیتا جاگتا تذکرہ ہے. ہوتا یہ کہ انسان دوسروں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے دنیا سے, لیکن اپنے واپس جانے کو بہت دور سمجھتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ہیں, یہ کوئی اور ہے. لیکن ہم نے سے کون ہے جس پر یہ دن نہیں آنا؟ لیکن اس دن کی تیاری کتنی ہے ہمارے پاس؟ ہم ہر سال سالگرہ کو شوق سے مناتے ہیں, شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے کرتے ہیں, پھر ویڈنگ اینیورسری کے لیے بھی بھولتے نہیں ہیں, بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہماری زندگی میں جو بھی دن بہت اہم ہوتا ہے ہم اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں, لیکن ہماری موت کا دن بھی بڑا اہم ہوگا. اس دن ہمیں ساتھ کیا کچھ لے کے جانا ہوگا، کیونکہ رب کی طرف روانگی کا دن ہے نا. الى ربك يومئذ المصار، اس سفر کا سامان ہم نے کتنا تیار کیا ہے، ہم نے ہر شخص اس کے بارے میں بھی سوچے. فلا صدق ولا صلى، مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی. کیونکہ جو حقیقی معنی میں رب کی تصدیق کرتا ہے، تو نماز سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی تعویل اس کے پاس پھر نہیں ہوا کرتی، کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچان گیا ہے. اب وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اپنے رب سے دور رہے. وسجد واقترب، سجدے میں ہو کر وہ قریب ہوتا ہے پھر اپنے رب کے. اور جو رب کی قدر نہ پہچانے، اس کے پاس بہت باتیں ہو سکتی ہیں اس فرض کو ٹالنے کے لیے. مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اصل میں سدا کا لفظ اس اونٹ کے لیے بولتے ہیں جو یوں ہی چھوٹا پھر رہا ہو، جسے چاہے چلتا پھر، کوئی اس کی نگرانی نہ کرے، جسے ہم شکر بے مہار کا لفظ بولتے ہیں. فرمایا کہ انسان بھی شکر بے مہار سمجھتا اپنے آپ کو، تو اس کو کوئی مالک نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے حساب لینے والا نہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی، کیا وہ اس سے قابل نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟